السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے شروع کرنا ہے؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 104 سے شروع کریں گے ان شاء اللہ تعالی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين. سورۃ البقرہ کا جو مطالعہ اس وقت جاری ہے اس میں وہی بنی اسرائیل کے حوالے سے تفصیلی گفتگو زیادہ آ رہی ہے. چنانچہ آیت نمبر 104 میں ہدایت تو دی گئی ہے اہل ایمان کو، لیکن اس کے پس منظر میں جو طرز عمل ہے وہ یہود کا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا رویہ اختیار کرتے تھے. تو اس زمن میں مسلمانوں کو ایک احتیاط کرنے کی تلقین کی گئی ہے. فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو، وقول انظرنا بلکہ کہو انظرنا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائیے، واسمعوا اور سنو، اور یہاں مراد ہے توجہ سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. دیکھیں فرمایا کہ راعنا مت کہو، انظرنا کہو اور سنتے رہو توجہ کے ساتھ. یہود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے، اور ان میں سے کچھ وہ تھے جو منافقین تھے، یعنی کہ جھوٹے منہ انہوں نے اسلام قبول کر رکھا تھا، لیکن دراصل وہ مسلمانوں کو اندر ہی اندر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. تو جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تھے، یہ ذکر پہلے بھی آ چکا کہ اپنی زبانوں کو مروڑتے تھے اور الفاظ کو بدل دیا کرتے تھے. چنانچہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلانا مقصود ہوتی تو یہ وہاں پر کہتے تھے راعنا، لیکن راعنا نہیں کہتے تھے، لفظ یہ لکھا تھا قرآن حکیم میں، یہ اس کو کھینچ کر پڑھتے تھے راعنا. جب راعنا کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا اے ہمارے چرواہے، استغفر اللہ. راعی کہتے ہیں چرواہے کو، جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی ہے. جیسے چرواہا تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے بکریوں کو سنبھال کر رکھنا، ان کی نگرانی کرنا، حفاظت کرنا، تو ہم ہر شخص تمہیں سے چرواہے کی مانند ہے، گویا کہ جو اس کے زیر تحت ہیں ان کی نگرانی اس کی ذمہ داری ہے. شوہر کی ذمہ داری بیوی اور بچوں کے حوالے سے، بیوی کی ذمہ داری بچوں کی تربیت اور شوہر کے گھر کی حفاظت کے حوالے سے، اور حکمران کی ذمہ داری عوام کی دیکھ بھال اور نگرانی کے حوالے سے. تو یہ لوگ کہتے تھے راعینا، کھینچ کر کہتے تھے، اور یہ اس سے مقصود ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی. اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ ہی، گو کہ اگر راعینا نہ کہا جائے اور راعینا کہا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ لفظ بھی جس میں گستاخی کا پہلو آ سکتا ہے وہ لفظ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنے سے منع فرما دیا. یہ ہے احترام نبوی کا بیان صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے برعکس تھا انظرنا، تم کہو انظرنا، اس میں کوئی بگاڑ کا مفہوم پیدا نہیں ہو سکتا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائیے، لیکن ساتھ ہی کہا واسمعوا، توجہ سے سنو، یعنی بات ہر مرتبہ ہر موقع پر توجہ سے سنو تاکہ دہرانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. یہ تو دہرانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو یہ لوگ بگاڑتے ہیں نا، اس کو راعینا کہتے ہیں. تو تم توجہ سے سنتے رہو تاکہ دہرانے کی گنجائش اور ضرورت ہی پیش نہ آئے. اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک ایسا لفظ جو اصلاً تو صحیح تھا اور ہے، لیکن اس میں بگاڑ کا اندیشہ ہو سکتا ہے اور وہ لفظ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منع کر دیا گیا، تو ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے. مثلاً ایک بہت بڑی عام غلطی ہمارے یہ ہے، خصوصاً مقررین میں اور جو خطابت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جس میں بعد میں بھی شامل ہوں، اللہ ہم سب کو غلطی سے بچائے. جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو چھوٹا سا یہ جملہ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو صحیح طرح ادا نہیں کیا جاتا. صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ اگر آپ اس کو آرام سے سنیں ذرا، صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوگی. ابھی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا نام بھی شامل ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بڑے بڑے حضرات کو دیکھا گیا جو مقررین ہوتے ہیں، واعظین ہوتے ہیں، تو یہ غلطی ہو جائے کرتی. یقیناً جان بوجھ کے تو کوئی نہیں کرے گا، لیکن توجہ کرنی بھی چاہیے اور توجہ دلانی بھی چاہیے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ بیان کرنے کا ایک طریقہ نعت رسول مقبول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن نعت رسول مقبول میں اشعار ایسے استعمال کرنا کہ جس میں انداز دنیا محبت کی، لیلا اور مجنو کی داستانوں کا ہو، یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جائے گی. اور الفاظ وہ استعمال کرنا جو بڑے بازاری اور گھٹیا قسم کے ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مترادف ہو جائے گا. پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے انداز اختیار کرنا فلمی گانوں کا، اور اس لے کے اوپر اشعار پہلے مرتب کرنا، پھر گویوں سے اس کو استغفر اللہ گوانے کی کوشش کرنا، یہ خود ایک گستاخی ہے. اور اس سے بڑھ کر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تو پیش کی جا رہی ہو لیکن اس میں ڈھول باجے بھی بجائے جا رہے ہیں اور موسیقی بھی چل رہی ہے، تو یہ تو ایڈنگ ٹو دا فائر والی بات ہوتی ہے کہ اور زیادہ گستاخانہ رویہ ہے. اسی طریقے پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان ہو تو توجہ سے سننا چاہیے. جیسے یہ قرآن کا ادب ہے نا، سورہ البقرہ، سورہ الاعراف آیت نمبر 204 میں اذا قری القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ایسے ہی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پیش ہوں تو ہمیں توجہ سے ان کو سننا چاہیے. تو بہرحال یہاں تو قرآن نے کہا ایک ایسا لفظ جس میں گستاخی کا اندیشہ ہو سکتا ہے اسے بھی ترک کر دو، تو کتنا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کے حوالے سے گفتگو اور آپ کی تعلیمات کے بیان کرنے یا سننے کے حوالے سے. فرمایا کہ ولی الکافرین عذاب العلیم، اور کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما یبد الذین کفروا من اہل کتاب ولا المشرکین، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ اور جن لوگوں نے شرک کیا وہ نہیں چاہتے. ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ مسلمانوں تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے. مشرکین کو بھی ایک حسد کا معاملہ پیدا ہو گیا، جیسے کہ ابو جہل کے متعلق اس کی نجی محفلوں کا ذکر آتا ہے کہ اس سے پوچھا جاتا تھا، یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی ہے، کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق رسول نہیں ہے؟ وہ کہتا تھا بالکل برحق ہے. کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا؟ وہ کہتا تھا کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو پھر تم قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا اگر میں قبول کر لوں گا تو میں چھوٹا پڑ جاؤں گا. ہمارا ان کے قبیلے سے جو ہے وہ ایک شریکہ چلا آ رہا ہے، انہوں نے مہمانوں کی خدمت کی، ہم نے بھی حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بھی حاجیوں کی خدمت کی، انہوں نے کھلایا ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے پلایا ہم نے بھی پلایا، انہوں نے خانہ کعبہ کی بیت اللہ کی تولیت کی، یعنی کہ نگرانی کی اور انتظام کیا، ہم نے بھی کیا. اب اگر میں ان کو رسول مان لوں تو پھر میں چھوٹا پڑ جاؤں گا، تو یہ بھی نہیں چاہتے. اور یہ یہود کا بیان تو کافی دیر سے ہم پڑھ رہے ہیں البقرہ میں، اس حسد کی بنیاد پر کہ بنی اسرائیل سے لے کر نبوت بنی اسماعیل کو دے دی گئی، یہ حسد آ گیا آڑے اور انہوں نے حق آگے بڑھ کر قبول نہ کیا بلکہ جانتے بوجھتے انکار کیا. وہی بات دوبارہ دہرائی گئی، یعنی کہ اگر آپ غور کریں تو یہ حسد والا معاملہ بار بار دہرایا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حسد، میں تین الفاظ نوٹ کرائے تھے، تکبر، تعصب اور حسد. جہاں کہ یہ باتیں آ جائیں گی انسان واضح حق سے بھی محروم کر دیا جائے گا، یعنی کہ یہ ایسی چیزیں جو انسان کو حق کی قبولیت سے روک دیا کرتی ہیں. تو فرمایا کہ یہ اہل کتاب اور یہ مشرکین نہیں چاہتے کہ تم پر تمہاری رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے. مرادی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی نبوت سے سرفراز فرمائے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. اس کے بعد جو موضوع آ رہا ہے اگلی آیت میں، اور اس سے اگلی آیت میں اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ ہوگی، وہ ایک بڑا نازک موضوع ہے علوم قرآن یا تفسیر کے علوم کے اعتبار سے، اور اس موضوع کا نام ہے ناسخ و منسوخ کا مسئلہ. ابروگیشن غالباً انگلش میں کہتے ہیں، ناسخ و منسوخ کا مسئلہ. ناسخ کیا ہے؟ بعد میں آنے والا حکم، اور منسوخ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے پچھلا حکم. تو یہ ناسخ اور منسوخ کا معاملہ کہ پچھلے حکم کے مقابلے میں نیا اور آخری حکم آ جائے، یہ معاملہ تورات میں اور قرآن میں بھی ہے. تورات کا میں نے ذکر اس لیے کیا ہے کہ اصلاً شریعت تورات میں ہے، انجیل میں تو زیادہ تر واد ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے, اور یہ وجہ ہے کہ ان کی ایک کوٹیشن بائبل میں یا انجیل میں آج بھی ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ مت سمجھنا کہ میں قانون کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے آیا ہوں, ایسی بات نہیں. قانون وہی, شریعت وہی جاری تھی بنی اسرائیل کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی, جو کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے آخری رسول ہیں. بنی اسرائیل میں اس وقت بھی وہی قانون جاری تھا, جو قانون اور جو شریعت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ناسخ اور منسوخ کا معاملہ پچھلی شریعت اور ہماری شریعت میں بھی ہے, یعنی تورات اور قرآن میں بھی ہے, اور یہ ناسخ و منسوخ کا معاملہ خود قرآن میں بھی ہے. مثال کے طور پر یہود کے روزے کو لیجئے, ان کا روزہ رات کو وہ سوتے تھے شروع ہو جاتا تھا, سحری کا تصور نہیں تھا, اور جب رات میں سحری کا کوئی تصور نہیں تھا, ساتھ ہی ایک اور پابندی تھی کہ زوجین کا تعلق, شوہر بیوی کا تعلق قائم کرنا منع تھا. ہماری شریعت میں کیا ہوا, سورہ البقرہ آیت 187 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ روزے کی راتوں میں تعلق قائم کرنا بھی جائز ہے, سوائے اعتکاف کے دنوں کے, وہ تفصیل بھی وہاں پر آتی ہے کہ روزے کی راتوں میں تعلق قائم کرنا بھی جائز ہے, اور صبح صادق تک ہم کھا پی سکتے ہیں. فرق ہو گیا نا. تو اب وہ حکم کہ رات میں سحری نہیں یا زوجین کا تعلق نہیں, وہ منسوخ اور یہ ناسخ ہے جو ہماری شریعت میں اس قرآن حکیم میں آ گیا. ایک مثال تو یہ ہوگی, اور خود قرآن میں بھی ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہے. مثال کے طور پر البقرہ میں آگے چل کر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, ذکر آئے گا کہ بھائی جو تم میں سے محسوس کرے کہ مرنے کا وقت قریب آ گیا, اس طرح کا محسوس ہونے لگے تو وصیت کر جائیں اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کے اعتبار سے کہ سال بھر تک بھائی میری بیوی گھر پہ رہے گی, اس کو نکالنا مت, اس کا نام نفقہ دیتے رہنا. یہ اول دور کا حکم تھا. بعد میں حکم کیا آیا, سورہ النساء آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے حصے مقرر فرما دیے گئے, بیٹے کا کتنا ہوگا, بیٹی کا کتنا ہوگا, ماں باپ کا کتنا ہوگا, شوہر بیوی کا کتنا ہوگا. وہ فائنل حکم ہے جس میں وارثوں کے ہیئرز کے حصے مقرر کر دیے گئے. تو البقرہ میں جو حکم ابتداء آیا تھا وہ منسوخ سمجھا جائے گا, یہ کہلاتا ہے ناسخ و منسوخ. تو یہ تورات اور قرآن یعنی پچھلی شریعت اور ہماری آخری شریعت میں بھی ہے, اور یہ خود قرآن حکیم میں بھی ہے. اس کی ایک حکمت یہ ہے, ایک حکمت بہت ساری حکمتوں میں سے, کہ تدریجاً اس قرآن حکیم میں بھی احکامات آئے ہیں. اس لیے کہ ایک ایسا معاشرہ تھا کہ جو جاہلیت کا شکار تھا, جس کی صبح بدہ شام رات کی شراب علیحدہ تھی, جس کے ہاں بڑے بڑے گناہ موجود تھے, اس معاشرے کی پیوریفیکیشن اور اس کی اسٹیبلشمنٹ, اس کا قیام اور نفاذ اس میں شریعت کے احکامات کا ضروری تھا. تو گریجولی درجہ بدرجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات عطا فرمائے. یہ تفسیر شراب کی حرمت کے حوالے سے کہ احکامات اس کے گریجولی آئے ہیں. تو یہ حکمت ہے ناسخ و منسوخ کے اعتبار سے بھی. باقی اگر آپ تفسیر زیادہ پڑھنا چاہیں تو بڑی اچھی کتاب ہے جسٹس سقی عثمانی صاحب کی, علوم القرآن کے نام سے, تفسیر کے اصولوں کے حوالے سے بہت عمدہ اردو زبان میں آسان الفاظ میں کتاب ہے جسٹس سقی عثمانی صاحب کی, مفتی سقی عثمانی صاحب کی, علوم القرآن کے نام سے. اس میں یہ گفتگو انشاءاللہ تعالی آپ کو زیادہ بہتر طور پر مل سکے گی. اسی طرح ایک اچھی کتاب ہے ڈاکٹر ادریس صاحب کی, یہ جو شوہر ہیں ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحبہ کے, ان کی کتاب بھی ہے غالب العلوم قرآن یا مباحث قرآن کے نام سے, چھوٹی سی کتاب ہے. اس میں بھی یہ موضوع بڑی عمدگی کے ساتھ انہوں نے دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ایک نازک مسئلہ ہے جس پر غیر مسلموں کی طرف سے بھی اعتراضات آیا کرتے ہیں, اور کچھ اپنوں کی ناسمجھی کی وجہ سے بھی اعتراضات اٹھ جایا کرتے ہیں. تو میں نے موٹی موٹی بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے, تفصیلات آپ ان دو کتابوں میں اگر دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ عمدگی کے ساتھ مل جائیں گی, علوم القرآن تقی عثمانی صاحب کی اور مباحث قرآن ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب کی. فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا, ہم کوئی آیت جسے منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں, نأتی بخیر منہا, تو اس سے بہتر ہم لے آتے ہیں, او مثلیہا, اس کے جیسی لے آتے ہیں. اب منسوخ کرنا تو سمجھ میں آگے, بھلا دینے سے مراد کیا ہے؟ اس کی ایک مثال بعض مفسرین نے بیان کی ہے کہ ایک آیت اولاً عطا کی گئی اور اس کے بعد وہ منسوخ بھی کر دی گئی اور حافظے سے بھی نکال دی گئی. یعنی بعض آیات تو ایسی ہیں بھی قرآن حکیم میں کہ جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں, جیسے کہ اول دور کی وصیت کے حوالے سے جو تعلیم تھی وہ اب بھی تلاوت کریں گے نا, لیکن کیا اس پہ حکم پر عمل کیا جائے گا؟ نہیں, کیونکہ آخری حکم نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں آ چکا ہے. تو اس کی تلاوت تو ہو رہی ہے لیکن اس پر حکم پر عمل نہیں ہو رہا, کیونکہ آخری حکم نساء میں آ چکا. اب یہ سوال کہ تلاوت کیوں ہو رہی ہے بھائی اگر حکم پر عمل نہیں ہو رہا, وہ تلاوت اس لیے ہو رہی ہے, یہ چند مثالیں اس لیے قرآن حکیم میں رکھی گئی تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات کو یاد رکھیں کہ اس نے شریعت ہمارے لیے آسان بھی کی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے تدریجاً ہمیں احکامات عطا کیے, اس سے وہ حکمتیں واضح ہوتی ہیں. لیکن ایک دو مثالیں ہمارے مفسرین نے, اب وہ تفصیلی تفاصیر میں وہ مثالیں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی. مثلا معرف القرآن مفتی و شفیع صاحب کی اس میں مل جائے گی رحمۃ اللہ علیہ, تفسیر مظہری ہے اس میں آپ کو شاید مل جائیں گی مثالیں, ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ابن کثیر اس میں آپ کو مل جائیں گی, کہ ایک دو آیات ایسی کہ جو اب تلاوت میں بھی باقی نہیں ہیں اور وہ حافظوں سے بھی ہٹا دی گئی. اب اس میں بہت سارے سوالات لوگ کرتے ہیں, اس کا کوئی جواب میں نہیں دے رہا سوائے اس کے جو آگے لکھا ہوا ہے. الم تعلم, کیا تم جانتے نہیں, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر شے پر قادر ہے جو چاہے کرے. ہو آر یو ٹو آسک, جو چاہے حکم دے, جو چاہے حکم واپس لے لے, جب چاہے تورات انجیل زبور نازل کرے اور جب چاہے آخری کتاب قرآن عطا فرما دے, چاہے تو پچھلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہ لے, چاہے تو آخری کتاب کی حفاظت کا ذمہ لے لے. اس میں حکمتیں ہیں, لیکن وہ علی کل شیء قدیر ہے جو چاہے کرے. اگلی آیت اسی سے متعلق ہے, مزید زور دیکھیے کیا ہے, الم تعلم, کیا تم جانتے نہیں ہو, ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, کیا اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے, وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. ماننے والے مسلمان کے لیے انداز ہی کافی ہے, تمہیں پتا نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ کی کل بادشاہت ہے, اللہ جو چاہے حکم دے, جب چاہے واپس لے لے, جب چاہے نیا حکم عطا فرما دے. ماننے والے الحمدللہ ہم ہیں, ہمارے لیے انداز کافی ہے. اب ماننے والوں کو پریشانی ہوتی ہے نہ ماننے والوں کے حوالے, بھائی کافر کو کیسے سمجھائیں گے, تو کافر سے تو ہم پہلا مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی اس کتاب کو اللہ کا کلام مانتا ہے کہ نہیں مانتا, اور اس سے پہلے کیا وہ اللہ کو بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا. اگر وہ اللہ کو مان لے گا انشاءاللہ تو پھر اللہ کی کتاب کو منوا لیں گے, یہ قرآن برحق کلام ہے, اور جب وہ اس کو مان لے گا تو ان آیات کو بھی وہ آسانی سے مان لے گا. اس کتاب کی ہر ہر بات ہماری سمجھ میں مکمل طور پر آ جائے یہ ممکن نہیں ہے. یہ عجیب جملہ ہے, سورہ البقرہ کی الفاظ سے شروع ہوئی, الف لام, ہمیں سمجھ میں آتا ہے ترجمہ, وہی کہہ دیا گیا بھائی اپنے آپ کو جھکا دو پہلے کہ تمہارا علم بڑا ہی نہ ہونے کے برابر ہے, جتنا دیتے جائیں جتنا بتاتے جائیں اتنا مانتے چلے جاؤ. تو الحمدللہ ہم ماننے والوں کی تو اب ایشو کچھ نہیں, کیونکہ اگلے الفاظ ہمارے سامنے آ گئے. اگر کوئی نہ ماننے والا ہوگا تو سوال یہ کہ کیا وہ اللہ کو مانتا ہے, پھر سوال ہے کہ کیا اللہ کو علی کل شیء قدیر مانتا ہے, پھر سوال ہے کیا وہ اللہ کو قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہے, نہیں تو منوانے کے لیے دلائل موجود ہے. یہ وہ کام ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت کیا الحمدللہ, شیخ احمد ادار مرحوم نے کیا اور لوگوں نے بھی یقیناً کیا ہے کہ بھائی اس طرح قرآن کو منوائے گی کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, بس وہ مان لے کہ اللہ کا کلام ہے تو بات ختم ہو جائے گی. پھر تو ہمارے لیے ایشو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی, لیکن جو دو کتابوں کے حوالے دیے گئے بعض لوگوں کی علمی پیاس ہوتی ہے اس کی تشنگی دور ہو جائے گی انشاءاللہ اس علمی پیاس کی ان دو کتابوں کے مطالعے سے جس میں ناسخ و منسوخ کے معاملے کے حوالے سے تفصیلات بیان کی گئی ہیں. باقی جن کے علم میں انہوں نے خود بڑا بھی ہوگا اس سے بڑے اعتراضات اٹھیں, اصل میں تو ان اعتراضات کے ان کتابوں میں جوابات آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے. اگلی آیت پھر اس سے ریلیٹڈ ہے, ان دا سینس کہ بے جا سوالات سے منع کیا گیا ہے, اور یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. کس واقعے میں؟ گائے والے واقعے میں. کوئی دلچسپ واقعہ ہے, 89-90 میں تھوڑی سی عربی جگہ سیکھی تھی ہمارے اسکول کے ٹیچر کے کہنے پر, تو کتاب مصر کی چھپی بھی تھی, تو ایک چھوٹی سی پوئم آئی, لکھا ہوا تھا کہ اکتوب اس کو لکھیے گا, تو ٹیچر نے کہا بھائی اکتوب آپ لکھ کر کل لے آئیے گا. تو پانچ ہم لوگ تھے, میں نے سوال اس میں سے کر ڈالا, سر کتنی مرتبہ لکھنا ہے, تو کہا آپ 10 مرتبہ لکھیں گے باقی لوگ 1 مرتبہ لکھیں گے. صحیح, تو اس طرح بیجا سوالات کر کے ہم خود اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. تو گائے والا واقعہ اس معاملے میں بڑا دلچسپ ہے, اور اس کے ساتھ حدیث ہم نے پڑھی تھی مسلم شریف کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کی ہلاکت کی وجہ کیا تھی, انبیاء سے اختلافات اور بیجا سوالات. صحیح, اب اس زمن میں اگلی آیت دیکھیے, ام تریدون, کیا تم یہ چاہتے ہو مسلمانوں, ان تسألوا رسولکم, کہ تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وہ سوال کرو, کما سئل موسیٰ من قبل, جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے. ایک تو گائے والی تفصیل بھی ہمارے سامنے, اور ایک وہ تفصیل بھی ہمارے سامنے جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم تو ان اللہ جہرتاً اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی جو ہے وہ ہمیں تورات مل گئی اور یہ وحی آ رہی ہے, یہ احکامات مل رہے ہیں, مجھے ٹھیک ہوگا لیکن ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوالات نہ کرنا کہ جو سوالات موسیٰ علیہ السلام سے کیا کیے گئے. کیوں؟ ان بیجا سوالات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ, اور جس نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لیا, فَقَدْ وَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, تو وہ بھٹک جائے گا سیدھے راستے سے. یہ ہے اصل میں غلط اور بیجا اور فضول سوالات کا نتیجہ کہ انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. مثال کے طور پر ایک ہمارے کلیگ تھے ہماری آڈٹ فرم میں, تو ان کے والد صاحب, اللہ ہم سب کو ہدایت دے ان کو بھی ہدایت دے, وہ کچھ انکار سنت کی طرف چلے گئے, اور ان کے ایک رشتے کے چچا تھے وہ شیعہزم کی طرف چلے گئے. اب ایک دن وہ کہہ رہے کہ رات کو میں سونے جا رہا تھا, 12-1 بجے لیٹ سویا تھا میں, تو دونوں بات کر رہے تھے اور ڈسکشن ریلیجن پر ہو رہی تھی, اور جب میں صبح فجر کی نماز, جیسے گرمیوں میں جلدی ہوتی ہے, 5 بجے میں اٹھا نماز کے لیے جانے لگا, تو وہ دونوں حضرات سونے کے لیے جا رہے تھے. رات بھر ڈسکشن ہوا کس پر؟ مذہب کے بارے میں. اور فجر کی نماز کے وقت کیا ہوا؟ سونے چلے گئے. یہ ہے اصل میں آج کل کا مسئلہ. ایک صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی, وہ فوڈ فار تھاٹ ہے کہ آج کل ہمارے ہاں بڑا یہ جذبہ ہے کہ آن لائن کوئی عالم, کوئی مفتی صاحب وغیرہ اویلیبل ہوں, اور ہر سوال کا فوراً جواب دے دیا جائے. عالم آن لائن, ٹھیک ہے جی, مفتی آن لائن, فلاں آن لائن, یہ آن لائن, فلاں آن لائن, یہ وہ. اور بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی کہ ہمارے صحابہ, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں, اسلاف کو دیکھتے ہیں, تو وہ اکثر ان میں سے ہمیں دکھائی دیتے ہیں لا ادری, مجھے معلوم نہیں, اکثر ہی کہتے تھے. اور بات کا کیا تھا؟ بھائی ان سے پوچھ لو. اور آج اگر کوئی اسکالر, اگر وہ تو اس کی تو کریڈیبلٹی ختم نا, اگر وہ کہے گا مجھے پتا نہیں تو کیا کہیں گے؟ کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی شخص بہت دور سے آیا 40 سوالات کرنے کے لیے, امام صاحب نے 4 کے جواب دیے, کتنا پرسنٹ ہوا؟ 10%. 90% لا ادری لا ادری لا ادری لا ادری, مجھے معلوم نہیں, مجھے معلوم نہیں, مجھے معلوم نہیں. اس سے کہا کوئی تو جواب دے نا, میں اتنی دور سے آؤں, اتنے بڑا اب امام ہے, کچھ تو مطلب. بھائی میں اپنی تو میں تمہارے لیے اپنے لیے جہنم کی تیاری نہیں کر سکتا ہوں. اتنا ان لوگوں کا معاملہ ہوتا تھا, یعنی کہ جوابات دینے والے بھی کتنے محتاط تھے, تو سوالات کرنے والے بھی محتاط ہوں گے. لیکن آج تو سلسلہ ایسا بنا دیا گیا کہ نہیں دے پائے تو عالم نہیں تو مفتی نہیں. یہ عجیب لگی ہوگی آپ سے بات ساتھیوں کو, یہ بات عجیب لگی ہوگی کہ اگر وہ فوراً جواب نہ دے سکے. اسی لیے ہمارے جو دار الافتاء میں مفتی حضرات بیٹھتے ہیں, ہمارے اختلافات کسی سے وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن عام طور پر دار الافتاء میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ فوراً جواب نہیں دیتے, بلکہ وہ آپ سے کچھ اور ہم سے کچھ ٹائم لیتے ہیں, اس کی وجوہات ہوا کرتی ہیں. لیکن آج ہم اس کو زیادہ بڑا سمجھتے ہوں گے عام طور پر, فر 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 جواب دیتے. اس میں جو اچھے لوگ ہیں ان کی نفی نہیں کر رہے, اگر کسی کے ذہن میں فوراً ڈاکٹر ذاکر نائک قضے کرا رہے تو ہم اس کی نفی نہیں کر رہے ان کی, یا اس طرح کے لوگوں کی. لیکن میں اس طرف لانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے اسلاف نے جوابات دینے میں اتنی احتیاط کی ہے, جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ سوالات کرنے والے بھی احتیاط کرتے ہوں گے. چنانچہ آپ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے قرآن میں کتنے سوالات ملتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 14 سوال ملتے ہیں, فنش. 6236 آیات میں سے صحابہ کے سوالات قرآن میں میکسیمم 14 کے قریب ہیں, اور 14 کے 14 عملی سوالات ہیں. یسألونک عن الیتامی, اے نبی آپ سے یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یسألونک عن المحیض, اے نبی خواتین کے جو معاملات ہیں مخصوص حیض کے, ان کے متعلق سوال کرتے ہیں عملی مسئلہ. یسألونک ماذا ینفقون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے کہ کن پر خرچ کریں, کتنا خرچ کریں, عملی سوالات. اور آج ہمارے اکثر کے سوالات کیسے ہوتے ہیں؟ بیجا سوالات ہوتے ہیں. میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا نا, ایک نوجوان پوچھا کہ بھائی طلاق کا مسئلہ بتا دیں گے آپ مجھے؟ میں نے کہا بیٹا آپ کا نکاح نہیں ہوا, طلاق کی باتیں کر رہے ہیں. یہ حالت ہے. تو اس اعتبار سے کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ بیجا سوالات انسان کے اندر وہ ایک ذہنی عیاشی اور ڈسکشن برائے ڈسکشن کا ایک عنصر پیدا کر دیتے ہیں, اور آدمی بے عمل ہوتا ہے. اور یاد رکھیے کہ ایک اور اہم بات ہے, جیسے ایمان کا اثر اعمال پر آتا ہے نا, یعنی باطن کا اثر ظاہر پر آتا ہے, ایسے ہی ظاہر کا اثر باطن پر بھی جاتا ہے. جیسے اچھی محفل میں بیٹھے ہوئے الحمدللہ, تو اچھے جذبات ابھی پروان چڑھ رہے ہیں نا, اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اگر برے دوستوں کی محفلوں میں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ بری باتیں سیکھے گا انسان. تو جیسے اندر ایمان ہوگا تو عمل درست ہوتا جائے گا, باطن کا اثر ظاہر پر ہوتا ہے, ایسے ہی انسان کے ظاہری اعمال اور حالات کا اثر اس کے باطن پر بھی جاتا ہے. اب جب یہ بیجا سوالات ان برائے علم کے لیے ہوں گے, اور انسان عملاً عمل نہیں کر رہا ہوگا اور بے عملی کا شکار ہو رہا ہوگا تو یقیناً اس بے عملی کا اثر اس کے باطن پر پڑے گا اور اس کا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ربنا، کیا مسلمانوں تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کرو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے؟ وہ لوگ تو بے عملی کا شکار ہو گئے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے، فقط ولا سوا السبیل، تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سوالات کرنے چاہیے، لیکن کون سے ہم نے بات کی تھی؟ جن کا ہمارے عقیدے سے، ہمارے عمل سے اور ہماری نجات سے تعلق ہو، وہ سوال بڑے مبارک ہیں۔ لیکن وہ بے جا سوالات جو بس سوال برائے سوال ہوں، اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ود کثیر من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے چاہا، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کاش وہ تمہیں لوٹا دے تمہارے ایمان کے بعد کفر میں، حسد من عند انفسہم، اپنے دل کے حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد جبکہ ان پر حق واضح ہو گیا۔ ابھی پھر اہل کتاب کا حسد، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اب وہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ تم بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہمارے استاد محترم کے، مثال ایسے ہے کہ اگر ایک بلی ہے اور بلی کی دم فار اینی ریزن کٹ جائے تو دم واپس تو نہیں آ سکتی نا، تب وہ کیا چاہے گی؟ ساری بلیوں کی، دوسری نہیں، ساری بلیوں کی دم کٹ جائے، کیونکہ باقیوں کی تو موجود ہے اور اس کی نہیں، تو یہ نمایاں ہو جاتی ہے نا۔ اب وہ چاہے گی کہ سب کی دم کٹ جائے۔ اسی طرح ان سے تو نبوت لے لی گئی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہ کیا چاہتے ہیں؟ مسلمانوں سے بھی چھن جائے، اور یہی آج ان کا ایجنڈا ہے۔ قرآن حکیم میں ہم پڑھیں گے آگے چل کر انشاءاللہ، آیت نمبر 120 میں، اسی البقرہ میں آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو۔ کتنا ہم نے، اگر ہم عوام کی سطح پر سوچیں تو ہماری عظیم اکثریت ان کی جو، ان کا جو کلچر ہے اس کو اختیار کر چکی۔ ہم حکمرانوں کی سطح پر سوچیں تو جو حرکتیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اس کے باوجود کیا ان سے راضی ہو رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ڈو مور، اسٹل دیا سے ڈو مور جا رہا ہے، وہ 20 کو ہے نا اوباما کا، صحیح، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ڈو مور۔ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہے کہ جب تک ان کی ملت میں نہ چلے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنی ملت کو چھوڑو، اپنی کتاب کو چھوڑو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑو، اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے طریقے پر چلے جاؤ گے تو راضی ہو جائیں گے، اس سے کمتر پر وہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ ان کے حسد کا عالم ہے۔ تو اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف چلے جاؤ۔ من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ جبکہ ان پر حق واضح ہو گیا۔ یہ بات بھی بڑی سمجھنے کی ہے کہ جب تک قرآن کی تعلیم ابھی نہیں آئی تھی، وہی مدینے کا ماحول ہے، وہی اوس، اور کیونکہ مدنی سورت پڑھنے سے عرض کر رہا ہوں، وہی اوس و خزرج کے عرب وہاں پر موجود ہیں، وہی یہود کے تین قبیلے وہاں پر آباد ہیں، لیکن اللہ کے نبی آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی دعوت پھیلتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ کھرا کھوٹا سب کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ ایک طرف پکے اہل ایمان ہوتے ہیں، سورہ البقرہ کا پہلا رکوع متقین، ایک طرف کھلے کفار ہوتے ہیں کہ یہود ان کا کفر سامنے آ گیا کھل کر، اور ایک درمیان میں بین کون ہوتے ہیں؟ درمیان کے منافقین ہوتے ہیں، وہ بھی مدینے میں کھل کر سامنے آ گئے۔ یعنی حق آتا ہے تو کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب بات بھی ہے لیکن سمجھنے کے لیے اہم بات بھی ہے۔ جب تک حق نہیں آیا تھا، جب تک قرآن نہیں آیا تھا، اسی معاشرے میں ابو بکر صدیق بھی تھے رضی اللہ عنہ، ابو جہل بھی تھا، لیکن جب حق آ گیا تو نمایاں ہو گیا کہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ پہلے ہی دن ایمان لانے والے، اور یہ ابو جہل ہے پہلے دن سے مخالفت کرنے والے۔ حق آتا ہے تو یہ حق اور باطل کی تمیز ہو جائے کرتی ہے۔ یہ آج ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اکثر گھرانوں میں جہاں دین پر عمل درآمد ہوتا ہے، کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اچھا، ایک فرق ہوگا، اس کو بھی بہت جگہ یہ فرق کام آئے گا۔ اس زمانے میں معاشرے میں مسئلہ کیا تھا؟ ایمان قبول کرنے یا نہ کرنے کا، اسلام اور کفر کی جنگ تھی۔ ہمارا معاشرہ بہرحال مسلمانوں کا معاشرہ ہے، کلمہ پڑھنے پہ تو کوئی اعتراض کسی کو نہیں نا۔ ہمارے معاشرے میں مسئلہ جنگ کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، ہمارے معاشرے میں مسئلہ ہوگا اسلام پر عمل کرنے یا نہ کرنے کا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، ہماری سوسائٹی کے اندر کلمے کی بحث تو جنگ نہیں، ہماری سوسائٹی میں کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنے کا مسئلہ ہے۔ ذرا ہماری کسی بیٹی نے، کسی بہن نے برقع لینا شروع کر دیا، نقاب لینا شروع کر دیا، تو وہ محافظ سے آؤٹ کر دی جاتی ہے۔ اس کو نہ بلانا. ذرا کسی نے داڑھی رکھ لی اور وہ کسی محفل میں غلطی سے پہنچ گیا تو وہ نشانہ بنتا ہے لوگوں کے کامنٹس کا. ذرا آپ کسی کو نماز کی دعوت دیجئے تو لوگ کہتے ہیں اٹس یور پرسنل افیئر, اور اس کا بھی مذاق بھی اڑایا جاتا ہے, اینڈ سو آن. تو سمجھ لیجیے اس بات کو اچھی طرح, جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو پھر یہ ڈیفرنسیشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. بڑے افسوس سے بات کہنی پڑتی ہے کہ یہ مسلمان معاشرے میں ہو رہا ہے کہ یہ پریکٹسنگ مسلمان ہیں اور یہ نان پریکٹسنگ مسلمان ہیں. یہ مسلمان پریکٹسنگ ہیں جو دین کے تقاضوں پر عمل کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ فرق کب ہوتا ہے؟ جو جب کہیں کسی سیگمنٹ کے اندر کوئی دین پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. اس معاشرے میں اسلام و کفر کی جنگ تھی, ہمارے معاشرے میں اسلام پر عمل کرنے یا نہ کرنے کی بنیاد پر یہ مسائل آ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. من بعد ما تبین لهم الحق, اس کے بعد کہ ان پر واضح ہو گیا کہ جب ان پر حق واضح ہو گیا, فاعفوا واصفحوا, پس اے مسلمانوں ان کو معاف کرو اور ان سے درگزر کرو. کن سے؟ یہود سے خصوصاً کہا جا رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے, ہم پڑھ رہے ہیں البقرہ, ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی. ابھی بڑا دشمن کون ہے مسلمانوں کا؟ مشرکین مکہ. وہ ایکسٹرنل دشمن, باہر کا دشمن ہے, اس سے نمٹنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. چنانچہ مدینے کے استحکام کے لیے غالباً یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آ کر فوراً تین کام کیے تھے. ایک, مواقعات کا رشتہ صحابہ کے درمیان. دو, ایک مرکز مسجد نبوی کی تعمیر. اور تین, یہود کے ساتھ معاہدے کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تاکہ اندرونی استحکام مل جائے تو ہم بڑے دشمن بیرونی طاقتوں سے نمٹنے کی کوشش کریں. اس زمن میں ابھی کیا کہا جا رہا ہے؟ فاعفوا واصفحوا, اے مسلمان ان کو معاف کر دو اور درگزر کرو. حتی یأتی اللہ بأمرہ, یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. اللہ کے حکم سے مراد کیا ہوگی؟ ابھی تو معاہدے کیے جا رہے یہود کے قبیلوں سے جو کہ تعداد میں تین تھے, بنو قینقاع, بنو نضیر اور بنو قریظہ. لیکن جب انہوں نے بغاوت کی ہے تو یکے بعد دیگرے اللہ کے حکم سے ان کے خلاف اقدامات کیے گئے ہیں. چنانچہ بدر کے بعد 2 ہجری میں پہلا قبیلہ بنو قینقاع, اس کے خلاف اقدام ہوا ہے. سن 4 ہجری میں دوسرا قبیلہ بنو نضیر, ان کے خلاف اقدام ہوا ہے. اس کی تفصیل سورہ الحشر میں آتی ہے 28 سپارے میں. اور سن 5 ہجری میں احزاب کے بعد تیسرے قبیلے بنو قریظہ کے خلاف اقدام ہوا. سورہ احزاب میں اس کا مختصرا ذکر آتا ہے, غزوہ احزاب کے بیان کے بعد. وہ اس کی طرف اشارہ, حتی اتی اللہ بامری, یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا فیصلہ فرما دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بات کا قدرت رکھنے والا ہے. واقیم الصلاۃ, اور نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ, اور زکات ادا کرو. وما تقدموا لانفسکم من خیر, اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے, تجدوہ عند اللہ, اسے اللہ کے پاس پاؤ گے. ان سے خطاب بھی ہو رہا ہے, وہ دعوت بھی دی جا رہی ہے. نماز کا ذکر پہلے بھی آیا تھا, نماز سے خوف خدا پیدا ہوگا, حق قبول کرنے کی طرف دل مائل ہوگا. زکات دینے سے مال کی محبت کم ہو جائے گی. یہ مال کی اور دنیا کی محبت ہی ہے نا, جس کی وجہ سے تم جانتے بوجھتے حق کا انکار کر رہے ہو. تو زکات دیتے رہو گے, مال خرچ کرتے رہو گے, تو مال کی محبت, دنیا کی محبت کم ہوگی اور حق قبول کرنا آسان ہو جائے گا. تو کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکات دیتے رہو. وما تقدموا لانفسکم من خیر, اور اپنے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے, تجدوہ عند اللہ, اللہ کے پاس اسے پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر, بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے. وقالوا, اور انہوں نے کہا, اب ان کی امانی یعنی وشفل تھنکنگ کا بیان آ رہا ہے, خوش فہمیوں کا بیان آ رہا ہے, جس کے طرف اشارہ پہلے بھی آ چکا ہے, آیت نمبر 78 میں پڑھ چکے ہیں. وقالوا, اور انہوں نے کہا, لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا, ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں کوئی بھی سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی. اللہ نے تبصرہ فرمایا, تلک امانیہم, یہ تو ان کی امانی, ان کی خوش فہمیاں ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو تو. اچھا, اب دیکھیے, یہودی اور نصرانی, ان میں بھی بہت ڈفرینسز ہیں. یہود معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو فرق کہتے ہیں, ان کی تو ناجائز طریقے پر ولادت ہوئی, استغفر اللہ. اور نصارہ کہتے ہیں وہ ہمارے خدا ہیں, کوئی کہتا ان میں سے خدا کا بیٹا, کوئی کہتا تین خداؤں میں سے ایک. اتنے ڈفرینسز ہیں, لیکن جب مسلمانوں کی دشمنی کی بات آتی ہے تو ایک ہو جاتے ہیں. تو مارجن دے دیں دوسرے کو, کوئی نہیں جائے گا جنت میں سوائے اس کے جو یہودی ہے یا نصرانی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خوش فہمیاں ہیں. انہوں نے دین کو چند گروہوں کے اندر قید کر دیا ہے یا کنفائنڈ کر دیا ہے, تو یہ تو ان کی خوش فہمیاں ہیں. قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, اے نبی سے فرمائیے اپنی دلیل پیش کرو کہ تم سچے ہو. کوئی سرٹیفکیٹ اللہ سے لے رکھا ہے؟ قطعا نہیں. اب اس کے بعد اگلی آیت میں یونیورسل ٹروتھ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ بلا کیوں نہیں, من اسلم وجہہ للہ, جس نے اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, وہو محسن, اور وہ احسان کی روش اختیار کرنے والا بھی ہو, فلہ اجرہ عند ربہ, تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہوگا. محسن کا ترجمہ میں نے کیا احسان کا, عام طور پر ترجمہ کیا ہے تو وہ نیکی کرنے والا بھی ہو, یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے, عمدہ عمل کرنے والا ہو یہ بات بھی ٹھیک ہے, لیکن احسان یہ بڑی ایک بنیادی اصطلاح ہے جس کی وضاحت حدیث میں آئی ہے, ورنہ احسان بھلائی کے معاملے میں بھی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں وَأَحْسِن, قارون کو کہا بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کے آٹھویں رکوع میں, وَأَحْسِن کما احسن اللہ الیک, جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر. تو احسان بھلائی کے معاملے معنی میں بھی ہے. لیکن ایک بہت مشہور حدیث ہے, حدیث جبرائیل جسے کہا جاتا ہے, اور جس میں جبریل امین انسانی شکل میں آئے اور چند سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے. اس میں پہلا سوال تھا اسلام کیا ہے, پھر دوسرا سوال تھا ایمان کیا ہے, اور پھر تیسرا سوال تھا احسان کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ, اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو, فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو جان رکھو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. یعنی اس یقین کے ساتھ, اچھا نماز کے لیے نہیں فقط, یہ ہر عمل کے لیے اللہ کی عبادت ایسے کرو, عبادت 24 گھنٹے, ہر عمل میں عبادت ہونی چاہیے. تو اللہ کی عبادت, اللہ کے عمل ایسے کرو گویا کہ اسے دیکھ رہے ہو, ورنہ یہ تو جان رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. دیکھیے نا, باس اگر آفس میں ہو تو ایفیشنسی کا عالم کیا ہوگا امپلائیز کی, سب کو پتا ہے, اور باہر ہو تو سب کو پتا ہے, کلوز اگر کیمرے کام کر رہے ہو تو ایفیشنسی کیا ہوگی, سب کو پتا ہے, اور اگر بریک ڈاؤن ہو جائے بجلی کا اور یو پی ایس اویلیبل نہ ہو, جنریٹر کام نہ کر رہا ہو, تو پھر کیا ہوگا, ہم سب کو پتا ہے. نیو یارک میں بجلی کا بہت بڑا بریک ڈاؤن ہوا تھا, کیا ہوا تھا, سب کو معلوم ہے, سب کو معلوم ہے نا. اسی طرح سمجھ لیں, جتنا مجھے یاد رہے گا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے تو عالم کیا ہوگا, آل ٹوگیدر ایفیشنسی ڈفرنٹ ہوگی, آل ٹوگیدر ہمارا عمل ڈفرنٹ ہوگا, گناہوں سے انشاءاللہ بچ رہے ہوں گے. اور جتنا یہ احساس نکلے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے, بھول جائیں گے اس احساس کو, تو بے عملی گناہ شروع ہو جائے گا. اس کیفیت کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری ایک ایک قول ایک ایک عمل سے واقف ہے, اس کیفیت کے ساتھ کوئی عمل کرنا یہ احسان ہے. اور دیکھیے, فرض نماز کے بعد کیا دعا سکھائے گی, سلام پھیرتے ہی ایک تو ہے اللہ اکبر, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, پھر ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اگلی دعا جو پڑھو اس میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں, اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. نماز صرف عبادت نہیں ہے, نماز کے بعد یہ دعا ہے, اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے, یعنی اور مدد دے, اور اپنے شکر کے لیے, اور حسن عبادتک اپنی عمدہ عبادت کے لیے. تو صرف عبادت نہیں کرنی بلکہ عمدگی کے ساتھ کرنی ہے, تمام تر اپنی صلاحیت کو کھپار کر کرنی ہے, اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر کرنی ہے, اس کا نام احسان ہے. تو یاد رکھیے, جہاں تہاں جہاں قرآن حکیمی احسان کا لفظ آتا ہے تو وہاں یہ معنی بھی ذہن میں رکھے جائیں. ہاں الا یہ کہ جیسے قارون کا واقعہ آئے گا تو وہ تو بھلائی کرنے کے معنی کے اندر ہی ہے, لیکن عموماً جو ہے احسان کے معنی اپنے عمل میں عمدگی پیدا کرنے کے ہیں. اب ان کی تو نفی کر دی گئی, ان کی وشفل تھنکنگ کی تھی بھائی یہودی جنت میں جائے گا نصرانی جنت میں جائے گا, کہا گیا نہیں, یہ ان کی خوشفہمیاں ہیں, کوئی دلیل ان کے پاس نہیں. کون جائے گا؟ فرمایا کہ من اسلم وجهه للہ, جس نے جھکا دیا اپنے چہرے کو اپنے آپ کو اللہ کے لیے, وہ محسن, اور جھکایا بھی کس طرح, کہ وہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والا ہو, احسان کے ساتھ عمل کرنے والا ہو, فلہ اجرہ عند ربہ, تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہوگا. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ بھی دو اہم اصطلاحات قرآن میں بار بار آتی ہیں, خوف اور غم. خوف ہوتا ہے مستقبل کے حوالے سے, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, اور غم ہوتا ہے ماضی کے حوالے سے, میں نے تو یہ کر لیا اور میں نے تو ویسے کر لیا. نہیں, مومن کا معاملہ کیا ہے, ماضی میں اگر نافرمانیاں ہو بھی گئیں, آج اگر یقین ہے کہ اللہ توبہ سچی توبہ قبول فرماتا ہے تو غم ختم ہو جائے گا. مستقبل کے اندیشے ہیں لیکن رب کی رضا والی زندگی بندہ بسر کر رہا ہوگا تو اللہ اس کو اطمینان عطا فرما کر مستقبل کے خوف اور اندیشوں سے پاک کر دیں گے. ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اس کے بعد چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے. فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى على شيء, اور یہود نے کہا کہ نصارہ کی کوئی حیثیت نہیں. اب ان کے آپس کے جھگڑوں کا بیان آ رہا ہے. وقالت النصارى لیست الیہود على شيء, اور نصارہ نے کہا کہ یہود کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہم یتلون الکتاب, اور وہ کتاب کی تلاوت کرتے بھی ہیں. کیا مطلب ہے کتاب کی تلاوت کرتے؟ یعنی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ تو یہود میں اور کئی عیسائیوں میں کامن مشترک ہے نا, اس کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ان کی اصل پوزیشن کا بیان آ رہا ہے اس مقام پر. یہود عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, بینگ رسول نہیں مانتے, تسلیم نہیں کرتے, بلکہ یہود ہی کی سازش تھی معاذ اللہ ان کے خلاف قتل کیا جائے. معاذ اللہ, اللہ نے حفاظت فرمائی ان کی. اب ان کی یہ بات کھولی جا رہی ہے کہ ان کے تو آپس کے جھگڑے اتنے شدید ہیں کہ یہ دوسرے کو ماننے کو تیار نہیں, حالانکہ کتاب کے ماننے والے بھی ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ جیسے کہ میں نے عرض کیا, یہود اور کئی نصارہ کے درمیان کامن ہے, لیکن نہیں, ایک دوسرے کو کہتے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. ضمن ذرا عجیب سی بات ہو جائے گی, شیعہ حضرات کو چھوڑ دیجئے, اہل حدیث, بریلوی اور دیوبندی حضرات, یہ سب کے ساتھ صحائے ستہ کو مانتے, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ابن ماجہ, ترمذی, نسائی مانتے, اب پھر بھی کتنے جھگڑے کرتے ہیں ہم لوگ. ہمیں بھی غور کرنا چاہیے. ہم نے کئی مقامات پر نان ایشوز کو ایشو بنا دیا ہے. ایشوز ہیں, اس کا انکار تو نہیں, لیکن کیا اتنے بڑے ہیں کہ جو یہود و نصارہ کے ایشوز سے بڑھ جائیں؟ اتنے بڑے نہیں. تو قرآن تو کہتا ہے سورہ آل عمران آیت 64 میں, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بہت کور کرتے ہیں کیونکہ کام ہی ان کو کرنا ہے نان مسلم سے زیادہ, یا کمپیریٹو اسٹڈی پہ کام کرنا ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا. اے اہل کتاب, ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے, ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اب یہ خطاب ہے نصارہ کے خصوصاً, کیونکہ سورہ آل عمران ہے. نجران کے علاقے سے عیسائیوں کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا, اس سے ڈائلاگ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. عیسائیوں اور ہمارے درمیان کتنی باتیں کامن ہیں. وہ ہمارے رسول کو نہیں مانتے, وہ ہماری کتاب کو نہیں مانتے, وہ کہتے خدا کا بیٹا بھی ہے, استغفر اللہ, تین خدا بھی ہیں اور خدا عیسائی خدا ہے, استغفر اللہ. وہ انکارنیشن کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں اور کرسیفیکیشن کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں, نہ جانے کیا کچھ. ہم مانیں گے ان باتوں, لیکن ایک بات ان کی کتابوں میں لکھی ہے کہ ایک اللہ کو ماننا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس ایک بات پر ڈائلاگ شروع کرو, اس ایک بات پر کلام شروع کرو. یہ طریقہ ہوتا ہے, ڈفرینسز کو ختم نہیں کیا جا سکتا, منیمائز کیا جا سکتا ہے کہ کامن فیکٹرز, کامن گراؤنڈ سے بات کو شروع کیا جائے. تو یہ ضمن سی ایک بات ہے, مجھے پتا ہے کہ بات تلخ لگتی ہے ہم لوگوں کو, لیکن کیا کیا جائے کہ آج ہم اگزیکٹلی اس ڈگر پر چل پڑے ہیں جس ڈگر پر وہ پچھلے اہل کتاب جا رہے تھے. اور کیا کیا جائے گا, وہ حدیث تو ہے, ہم پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے, بالکل اسی طرح جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے بالکل مشابہ ہوتی ہے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف کرے اور اپنی کتاب, اپنے دین, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بنیاد پر اللہ ہمیں متحد فرمائے. لیکن اس میں ایک اور ذرا تلخ بات ہے, اللہ اپنے زمان میں رکھے, آج اگر کوئی قوم ان پر حملہ کرتی ہے تو کیا اس کے میزائل پہ لکھا ہوگا کہ یہ بریلوی کو جا کے لگے, یہ دیوبندی کو جا کے لگے, یہ حدیث کو جا کے لگے؟ یعنی وہ ہمیں مسلمان ماننے کو تیار ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے. اس اعتبار سے اپنے چھوٹے چھوٹے ڈفرینس سے اوپر اٹھ کر سوچنا چاہیے. تو منیمائز ختم نہیں ہو سکتے اختلافات, تو علمی آراء کے اختلافات تو صحابہ میں بھی تھے, لیکن وہاں پر یہ بحث نہیں تھی کہ میں تمہارے پیچھے نماز ہی پڑھوں گا, میں اس کے پیچھے نماز ہی پڑھوں گا, اور تم فلاں ہو, تم یہ ہو, تم وہ ہو. وہاں یہ مسئلہ دکھائی نہیں دیتا, وہ علمی مسائل علمی انداز سے حل کر لیا کرتے تھے. لیکن ہمارے یہاں معاملہ یہ ہو گیا کہ علم تو آ گیا ہے غالباً, لیکن بقول مفتی صاحب کے حلم نہیں آ سکا. علم آنے کے ساتھ حلم بھی ہو, حلم کا مطلب ہے کہ آدمی اس کو سنبھال بھی سکے, برداشت بھی کر سکے, ورنہ وہ ابل ابل کر نکلتا تو رہتا ہے, ٹھہرتا نہیں ہے انسان کے پاس. یہ ذرا تلخ سی بات ہے. اللہ تعالی ہمارے اختلافات کو دور فرمائے. اچھا, یہ تو ہو یہود و نصارہ کا معاملہ. مشرکین کیا کہتے تھے؟ کذالک قول الذین لا یعلمون مثل قولہم, اسی طرح ان لوگوں نے ایسی بات کہی جن کے پاس علم نہیں ہے. جن کے پاس علم نہیں سے مراد مشرکین مکہ ہیں, اس لیے کہ برسا برس سے کوئی الہامی کتاب عربوں کے ہاں نہیں آئی تھی. وہ اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے تھے, ہم جیسا کوئی نہیں, وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے. تو سارے گروہوں کا مسئلہ کیا تھا, ہر ایک اپنے ہی آپ کو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, بس اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ, اس بارے میں جس میں وہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے. اس کے بعد اب جو آیت آ رہی ہے اس میں مشرکین کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہے. جیسے کہ شاید میں نرس کیا تھا, ہم پڑھ رہے ہیں مدنی سورت صحیح, جبکہ مکی قرآن نازل ہو چکا ہے, لیکن جب ہم مکی صورتوں پر آئیں گے تو وہاں بھی یہود کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہوں گی. اس کی وجہ کیا ہے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو قرآن وہاں نازل ہو رہا تھا, لیکن مکہ ایک سینٹرل پلیس تھا, صحیح, پورے عرب سے لوگ آتے تھے, تو جو لوگ مدینے سے وہاں پر آتے ہوں گے ان کو بھی سنگن مل رہی تھی کہ کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے, کچھ کلام کے نازل ہونے کا دعویٰ کر لیا ہے. وہ جب پلٹتے تھے تو اپنے علاقوں کے لوگوں کو جا کے باتیں بتاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ سورہ کہف آپ میں سے کافی لوگوں نے سنی پڑھی ہوگی الحمدللہ. سورہ کہف میں جو سوالات کے جوابات دیے گئے وہ سوالات کس نے کیے تھے, یہود نے کیے تھے, جبکہ سورہ کہف نازل کہاں ہوئی ہے, مکہ میں نازل ہوئی. تو یہ کمیونیکیشن کا تو تعلق قائم تھا, مدینہ سے لوگ مکہ آتے تھے یا مکہ سے مدینہ بھی جاتے ہوں گے, تجارتی سفر وغیرہ کے لیے جاتے ہوں گے, دیگر کام کاج کے لیے جاتے ہوں گے. تو مکی صورتوں میں ایڈریس ملے گا کن کے حوالے سے, یہود کے حوالے سے, جو آباد کہاں پر ہیں, مدینے میں. تو جب ہم ابھی مدنی صورت پڑھ رہے ہیں تو کبھی کبھی حوالہ ملے گا کن کے حوالے سے, مشرکین کے حوالے سے. کیوں, عام و رفت کا سلسلہ کسی نہ کسی درجے میں تو جاری ہوگا. چنانچہ اب دیکھیے مشرکین کے حوالے سے کچھ ذکر آیا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا, اَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ, کہ اس میں ان میں نام لیا جائے اللہ کا, وَسَعَى فِي خَرَابِهَا, اور ان کی ویرانے کی کوشش کی. کس مسجد سے روکا گیا مسلمانوں کو, مسجد حرام سے, کیونکہ ہم پڑھ رہے مدنی سورت, مسلمان ہجرت کر کے مدینے میں آ چکے ہیں, اب ایڈریس ان کے حوالے سے کیا جا رہا ہے کہ بڑا ظلم ہو گیا کہ اللہ کے گھر سے لوگوں کو روک دیا گیا کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا, اور اس میں کوشش کی کہ ان مسجدوں کو ویران کر دیا جائے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے, آج لوگ ہمیں آ کر بتاتے ہیں کہ لندن کے اندر اور انگلینڈ کے اندر مسجدیں بند ہوتی ہیں مسلمانوں کی, امریکہ میں مسجدیں بند ہوتی ہیں. کیوں, دو گروپ لڑ رہے ہیں مسلمانوں کے وہاں پر. ابھی کل پرسوں بھی کسی نے مجھے بتایا, تو جب لندن میں ایک مسجد بند کی گئی دیوبندی اور بریلوی حضرات کے جھگڑوں کے حوالے سے, تو وہاں مسلمانوں کی کچھ ایسوسیشنز نے اعتراض کیا کہ آپ نے ہماری عبادت گاہ بند کر دی. تو انہوں نے کہا کہ لندن کی بات بعد میں کیجیے گا, اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں جائیے اور پہلے وہاں کی مسجدیں کھلوائی, پھر ہم سے بات کیجیے. آپ کے علم ہوگا اس کراچی میں مسجدوں کے قبضے ہوتے ہیں, اور جب قبضہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو تین تین چار چار دن تک مسجدیں بند ہوتی ہیں. مسجد نور بہت مشہور ہے جوبلی سینما کے پاس, جوبلی سینما خیر ختم ہو گیا, اور وہ کئی دن تک وہ مسجد بند رہی ہے, فائرنگ ہوتی رہی ہے, اور ایون جمعے کی نماز وہاں پر نہیں. یہ آج ہمارا مسجدوں کا حال ہے. اور نعرے دیکھیے لوگوں کے, جوانیاں لٹائیں گے, مسجدیں بچائیں گے, یہ نعرے لگوائے جاتے ہیں ایک ایک ہفتے کا, دو دو ہفتے کا. یہ میں خود اس کا گواہ ہوں, میرے محلے میں بنسوڑ میں اس طرح کا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا کہ دو ہفتے کا راشن آ کر لے کے بیٹھے ہیں وہ, اور مسجد کا قبضہ کرنے کا پورا پروگرام تھا ان کا. اور ایک حکومتی سطح پر بھی ہوتا ہے, جب بلیئر صاحب آتے ہیں تو شاہ فیصل مسجد بند کر دی جاتی ہے, اور اثر کی اذان نہیں ہوتی ہے, اثر کی جماعت نہیں ہوتی ہے. یہ ہے ہمارا اسلام, کہاں لے کے جائیں گے ان باتوں. فرمایا کہ اس سے بڑھتا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکا کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے. ہمارے شہر کے کچھ پوش ایریاز میں فجر کی اذانیں لاؤڈ اسپیکر میں نہیں ہوتی, پتا آپ کو کیوں؟ جو آگے پیچھے لوگ رہتے ہیں پوش ایریاز کے, ان کی نیند خراب ہوتی ہے. لٹرلی تھانے سے کہلوا کر بند کروایا گیا ہے, اور بند کروانے والے غیر مسلم بھی ہیں اور بند کروانے والے مسلمان بھی. غیر مسلم کہے تو کچھ سمجھ آتی ہے بات, مسلمان کی تو سمجھ نہیں آتی. ہمارے شہر میں ہوتا ہے بس آپ کی خرابی اور اس کی ویرانی کی سی کوشش کی. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین, ان لوگوں کے لیے حق نہیں تھا کہ وہاں یہ داخل ہوتے مگر یہ کہ ڈرتے ہوئے. ڈر کس بات کا؟ اللہ کے گھر کی ویرانی کی کوشش کی تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. اور یہ تو وہ لوگ تھے جو ابرہہ کے واقعے کو جانتے ہوں گے نا, کچھ ان کے دیکھنے والے بھی ہوں گے اور کچھ جاننے والے بھی ہوں گے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم نہیں دیکھا کہ تمہارے اپنے حاضی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا ان کی چال کو ناکام نہیں فرما دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل, اور ان پر اللہ سبحانہ وتعالی نے جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے. ترمیہم بحجارت من سجیل, وہ ان پر پکی ہوئی مٹی کی کنگریاں پھینکتے تھے. فجعلہم کعصف مأکول, تو ایسا کر دیا ان کو جیسا کھایا ہوا بھوسا ہو. کیا ڈرتے نہیں؟ تو ان کو ڈرتے ڈرتے داخل ہونا چاہیے کہ یہ حرکتیں اللہ کے گھر کے ساتھ کر رہے ہیں. لہم فی الدنیا خزی, ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ولہم فی الآخرت عذاب عظیم, اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہوگا. اس کے بعد ایک مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, جس مسئلے کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے دوسرے پارے کے آغاز میں انشاءاللہ تعالی. اور مسئلہ کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا ایک معاملہ پیش آیا تھا, قبلے کی تبدیلی کا. وہ موضوع دوسرے پارے کے آغاز میں بہت تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ, لیکن یہاں اس کے ایک گراؤنڈ تیار کیا گیا ہے کہ اب مسلمانوں کو کہا جائے گا بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر لو. اس پر جو تفصیلات ہیں وہ آئیں گی انشاءاللہ دوسرے پارے کے آغاز میں, لیکن یہاں اس کے لیے گراؤنڈ تیار کیا گیا ہے, ذہنوں کو پہلے تیار کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ وللہ المشرق والمغرب, اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہیں. فأينما تولوا, جس طرف تم رخ پھیرو گے, فثم وجه الله, تو اللہ کی رخ انور کو پاؤ گے. اللہ کسی سمت میں کنفائنڈ نہیں ہے, مقید نہیں ہے. اصل شے اللہ کا حکم ہے. اگر وہ کہہ رہا تھا پہلے کہ بیت المقدس کو قبلہ بناؤ تو وہی اللہ کا حکم تھا, اب اگر کہا جائے گا کہ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر لو تو یہی حکم ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے. تو اللہ کسی سمت یا ڈائریکشن میں پابند نہیں ہے. فثم وجه الله, جس طرف بھی رخ پھیرو گے اللہ سبحانہ و تعالی کی رخ انور کو پاؤ گے. ان اللہ واسع علیم, بے شک اللہ سبحانہ و تعالی وسعت والا ہے, علم رکھنے والا ہے. وقال اتخذ الله ولدا, اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. استغفر اللہ, اس میں اشارہ مشرکین کی طرف بھی ہے کہ جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دی, معاذ اللہ. اور اشارہ یہود کی طرف بھی ہے کہ جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا, استغفر اللہ. اور اشارہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی, ان عیسائیوں کی طرف بھی ہے کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. فرمایا کہ سبحانہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پاک ہے, اللہ کو کوئی حاجت نہیں بیٹوں کی. اس کی کیفیت تو کیا ہے؟ بل لہ ما فی السماوات والارض, اللہ کے لیے تو وہ سب کچھ ہے جو آسمان اور زمین میں ہے. کل لہ قانتون, سب کے سب اللہ کے زیر فرمان ہیں. بیٹوں کی حاجت تو تمہیں ہوتی ہے, انسانوں کو ہوتی ہے, بڑھاپے کا سہارا بنیں گے, صحیح, وغیرہ وغیرہ. کمزوری انسان کے ساتھ وابستہ ہے, حاجت انسان کے ساتھ وابستہ ہے. اللہ کو کوئی کمزوری نہیں, اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے. فرمایا کہ کل لہ قانتون, ہر شے اللہ کے زیر فرمان ہے. بدیع السماوات والارض, اللہ پیدا فرمانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. بدیع یہ ابداع سے ہے, ابداع کا مطلب عدم سے وجود میں لانا, نہیں تھی کوئی شے اور اللہ نے وجود عطا فرما دیا. بدیع السماوات والارض, اللہ عدم سے نہ ہونے سے لانے والا ہے آسمان و زمین کو, یعنی پیدا فرمانے والا. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا, اور جب اللہ سبحانہ وتعالی کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ ہو جا, اور وہ شے ہو جاتی ہے. ہر شے, ہر عمل جو ہوا وہ اللہ کے کلمہ کن سے ہوا. ہاں, ٹائم فیکٹر انوالو ہو سکتا ہے. ایک بچہ بھی اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوتا ہے, لیکن ماں کے وجود میں اس کی پرورش 8-9 ماہ لگتے ہیں. اس تدریج میں ہمیں پتہ ہے, حکمت ہے, ظاہری بات ہے. اسی طرح بچے سے پورے انسان کا بننا, ماں کے وجود سے باہر آ کر بھی پورے انسان کا بننا, اس میں تدریج ہوتی ہے. زمین و آسمان کی پیدائش 6 ایام میں ہوئی, لیکن 6 ایام کی اصل حقیقت اللہ ہی کے علم میں ہے. تدریج ہے اس کے اندر, گریجولی وہ کام ہوا. تو ٹائم فیکٹر تو انوالو ہوتا ہے, لیکن یہ سب کچھ اللہ کے کلمہ کن سے ہو رہا ہے. بس 3 چیزیں ہیں جن میں ٹائم فیکٹر انوالو نہیں ہوتا. انسانی روح, وحی الہی اور فرشتہ. اور دلچسپ بات ہے کہ ان تینوں کے لیے قرآن میں روح کا لفظ استعمال ہوا ہے. فرشتے کو روح الامین, روح کہا گیا. اللہ کی وحی کو, قرآن کی وحی کو وحی کہا گیا. سورہ شورا کے آخر میں آیت آتی ہے, آیت نمبر 52 میں. اور انسانی روح کو تو روح کہا جاتا ہے. ان میں ٹائم فیکٹر نہیں. فرشتہ یک دم ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے, وحی الہی یک دم نازل ہو سکتی ہے, اور انسانی روح یک دم فرشتے لے کر جا سکتے ہیں. ان تین چیزوں میں ٹائم فیکٹر انوالو نہیں ہوتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تین چیزیں عالم امر سے متعلق, یہ تھوڑی سی اتنی گفتگو ہے, یہ تین چیزیں عالم امر سے متعلق ہیں. اور عالم امر میں ٹائم فیکٹر انوالو نہیں ہوتا. باقی چیزیں عالم خلق تخلیق کریشن عالم خلق سے متعلق ہیں. عالم خلق کی چیزیں بھی کلمہ کن سے ہوتی ہیں لیکن ان میں ٹائم فیکٹر انوالو ہوتا ہے. تو تین چیزیں ہوئیں, فرشتہ, انسانی روح اور وحی الہی, اور ان تینوں کے لیے وحی کا لفظ قرآن استعمال ہوا. ان تین میں ٹائم فیکٹر انوالو نہیں ہوتا اور یہ تینوں عالم امر سے متعلق ہیں. باقی سب عالم خلق سے متعلق ہیں, ان میں ٹائم فیکٹر انوالو ہوتا ہے, لیکن یہ سب کچھ اللہ کے کلمے کن سے ہو رہا ہے. فإنما يقول له كن فيكون, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ہو جا اور وہ شے ہو جاتی ہے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله, اور جو لوگ علم نہیں رکھتے مراد مشرکین, وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا, او تأتينا آية, یا کوئی آیت کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آ جاتی. یہ موضوع آئے گا تفسیر سورہ انعام انشاءاللہ. اس موضوع کو ہم عنوان دیتے ہیں فرمائشی معجزہ. ٹھیک ہے, فرمائش کی جا رہی ہے, یہ کر کے دکھا دیں وہ کر کے دکھا دیں, یہ عنوان ہے. مطلب اس میں آپ مسکرات ہو رہے ہیں دو سے آٹھ ساتھی, لیکن عنوان یہی ہے کہ قوموں کی فرمائش پر ان کو معجزہ دیا جائے. یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے قوموں کے لیے. کیوں؟ صالح علیہ السلام کی قوم کو اوڈنی دی گئی تھی, فرمائش پر دی گئی تھی, جب نہ مانے بلکہ اوڈنی کو ہلاک کر دیے تو کیا ہوا, قوم برباد کر دی گئی. فرمائش پر معجزہ ملے قوم نہ مانے تو بربادی آتی ہے, اس لیے بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے یہ قوموں کے لیے. مشرکین مکہ کہتے ہیں کیوں نہیں دیا جاتا, کیوں نہیں دیا جاتا, یہ تفصیل آئے گی سورت الانعام میں, جو کہ مکی سورت ہے اور طویل ترین مکی سورتوں میں سے ایک مکی سورت ہے, تو وہاں یہ تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم, اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے ان کے جیسی بات کہی, تشابهت قلوبهم, ان کے دل ایک جیسے ہو گئے, قد بينا الآيات لقوم يوقنون, یقینا ہم نے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں. اللہ کی اس کائنات میں اللہ کی نشانیاں, تمہارے وجود میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں اور تم فرمائش سے معجزات مانگتے ہو کہ یہ کر کے دکھا دیں اور وہ کر کے دکھا دیں. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے, انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, یعنی با مقصد طور پر, بشیرا بشارت دینے والا بنا کر, نذیرا انذار کرنے والا, خبردار کرنے والا بنا کر, وارن کرنے والا بنا کر. بشارت ان کے لیے جو حق قبول کر لیں, اللہ کی اطاعت قبول کر لیں, اور انذار ڈراوا ان کے لیے جو حق قبول نہ کریں اور اللہ کی نافرمانی کریں. تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو با مقصد طور پر بھیجا ہے بشیر اور نذیر, بشارت دینے والا اور انذار کرنے والا بنا کر. آج یہ کام کس نے کرنا ہے؟ امت نے کرنا ہے, کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول. اب یہ بشارت اور انذار کا فریضہ ہمارے کاندھوں پر ہے. مزید فرمایا, وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, اور اے نبی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اہل جہنم کے بارے میں کہ وہ جہنم میں کیوں گئے. نہیں, ہاں نبی سے یہ ضرور پوچھا جائے گا پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. یہ بات آتی ہے قرآن میں سورہ الاعراف آیت نمبر 6 میں, سورۃ الاعراف آیت نمبر 6 میں ذکر آیا, فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين, تو یقینا ان لوگوں سے بھی سوال کریں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا, بھائی تم نے کیا کیا کلام کے ساتھ پیغام کے ساتھ, اور ہم ان سے بھی سوال کریں گے جن کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا کہ ذمہ داری ادا کیا نہیں. اللہ کے رسول نے ادا کر دی, کیا دلیل ہے اس کی؟ حجت الوداع, بھائی میں نے پہنچا دیا, سب نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے حق وصیت, حق وصیت, حق نصیحت اور حق امانت ادا فرما دیا. پھر آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ رہے, یہ گواہی دے رہے کہ میں نے پیغام پہنچا دیا. اب کس کے کاندھوں پر آ گیا؟ ہمارے کاندھوں پر. آپ کہہ گئے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, تم میں سے جو لوگ یہاں پر موجود ہیں اب اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں, آج ہی ہمارے کاندھوں پر. اور اس کی کم از کم کوالیفیکیشن کیا ہے یہ کام کرنے کی؟ بات رہی اس میں ہماری نہیں, اس کی کم از کم کوالیفیکیشن کا ہم یہ کام کرنے کے قابل ہو جائیں کیا ہے؟ ایک آیت. بخاری شریف میں آپ نے فرمایا بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً, پہنچا دو میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت آتی ہو. ایک ہے دین کا باقاعدہ علم حاصل کرنا, جو مفتیان کلام کر رہے ہیں, علماء کر رہے ہیں, وہ ہے دین کا باقاعدہ علم حاصل کرنا تاکہ ہر ہر مسئلے کے اعتبار سے جوابات ہمارے علماء دینے کے قابل ہو سکے. یہ فرض کفایہ ہے امت پر, لیکن دعوت کا کام, پہنچانے کا کام پوری امت کا ہے. قرآن حکیم نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم بہترین امت ہو جنہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا, تم نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے منع کرو گے, اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اس پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوالیفیکیشن جو ایک مومن کی بیان کی, مسلمان کی بیان کی, ایک مرد عورت کوئی بھی ہو, ایک آیت بھی آتی ہے تو اس کو پہنچا دو. اور آپ نے بڑی پیاری دعا دی صلی اللہ علیہ وسلم, شاید آپ نے کبھی شیئر کی ہوگی پہلے میں نے بھی, کہ یہ جملہ کہوں گا تو شاید یاد آ جائے اگر پہلے شیئر ہوئی ہوگی تو. ہم کہتے ہیں ماں کی دعا جنت کی, بات ہوئی ہے اس میں نہیں ہوئی ہے؟ چلیے یہ میری معذرت, اسٹینڈنگ معذرت, آپ سب کو پتا ہے نا کہ یہ پروگرام اللہ کا شکر ہے چار جگہ تو ویسے ہی چل رہا ہے, اس کے علاوہ اور بھی جگہوں پر کچھ اور سلسلے اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں. اب وہ بتائیے کہاں کی مثال کہاں کتنی مرتبہ آ جائے, تو اس کی ابتدائی طور پر ہی معذرت آپ سے حاصل کر لی گئی تھی. تو بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا, ٹھیک ہے, اور یقیناً ماں کی دعا واقعی جنت کی ہوا ہوگی انشاءاللہ تعالی. لیکن اگر اگلا جملہ یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, تب کوئی موازنہ ممکن ہے؟ ماں کا ادب سر آنکھوں پر, لیکن کہاں ہمارے رسول, کہاں ہماری ماں؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ ہماری ماں, ہمارے باپ, ہمارے رسول پر قربان ہو جائے. اللہ کے رسول نے دعا دی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے, خوشحال رکھے جو مجھ سے کوئی بات سن لے, اور منو عن یعنی ایز اٹ از دوسروں کو پہنچا دے. اچھا یہ تصحیح کر لیں, منو عن نہیں پڑھتے اس کو, منو عن پڑھتے, من عربی سے اور عن بھی عربی سے. اللہ اس بندے کو خوشحال رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور منو عن ایسے ہی ایز اٹ از دوسروں تک پہنچا دے. نہیں چاہیں گے ہمارے حق میں اللہ کے رسول کی دعا قبول ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ہمارے ذمہ ہے. اگلی بات اس میں آ رہی ہے, ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اہل جہنم کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا. کیا مطلب؟ پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے, منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. جیسے سورہ الغاشیہ ہم پڑھتے ہیں آخری پارے میں, آیت نمبر 16-17 ہے غالباً, فذکر نہیں 16-17 نہیں 20-21 ہوگی, آیت نمبر 20-21 سورۃ الغاشیہ, فذکر انما انت مذکر, اے نبی تذکیر کیجیے, یاد دہانی کرائیے, آپ تو یاد دہانی کرانے والے ہیں, لستا علیہم بمسیطر, آپ ان پر داروغہ نہیں, جبر سے نہیں منوانا ہم نے. اس معنی میں بالکل صحیح ہے وہ آیت البقرہ میں جو بہت کوٹ ہوتی ہے اور مس کوٹ بھی ہوتی ہے, لیکن کوٹ بہت ہوتی ہے, البقرہ آیت 256 آیت الکرسی کے بعد والی آیت کا حصہ, لا اکراہ فی الدین, سب کو یاد ہوگی ماشاءاللہ, کیونکہ بہت کوٹ ہوتی ہے نا ماڈرن اسلام کے حامیوں کی طرف سے بھی, دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے, میں سے اتفاق کرتا ہوں, منوانے میں کوئی جبر نہیں ہے. ایک اسلامک اسٹیٹ قائم بھی ہو جائے اور ایک یہودی یہودی رہنا چاہے, تو اگر وہ اسلامی حکومت کی بالا دستی قبول کر لے تو اس کو یہودی رہنے کی اجازت ہوگی. اس لیول پر کوئی جبر نہیں ہے, کوئی جبر نہیں ہے, کوئی جبر نہیں, بالکل صحیح بات ہے. تو جو جا رہا ہے اپنی مرضی سے جا رہا ہے, اے نبی آپ پر اس کا کوئی وبال نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ سوال اس طرح بیان ہو جاتا ہے, یہ بات اس طرح بیان ہو جاتی ہے, تو اب اگلی بات پریشان کرتی ہے, پھر قتال کرنے کے لیے ہمارے دین میں, تو اس کا ایک جواب عام طور پر دیا جاتا ہے, دوسرا نہیں دیا جاتا. اس کا ایک جواب کیا دیا جاتا ہے؟ سیلف ڈیفنس کے لیے. یہ بات بھی صحیح, سیلف ڈیفنس کے لیے ایک انڈیویجول بندے کو بھی اپنی پراپرٹی, اپنی جائیداد, اپنی عزت, اپنا گھر بار بچانے میں قتال, جنگ کرنے کی, لڑنے کی اجازت ہے, اور مارا جائے تو شہید ہے وہ, انڈیویجول بندے کو بھی. تو اگر ایک مسلمانوں کی ریاست ہوگی تو اس کو اس کے دفاع کی اجازت ہوگی, بالکل صحیح بات ہے. اگلی دوسری بات عام طور پر بیان نہیں کی جاتی کیونکہ وہ حضر نہیں ہو رہی آج کل ہم سے. قتال کا ایک مقصد فتنے کو ختم کرنا بھی ہے, زمین سے ظلم کو ختم کرنا بھی ہے, اور انشاءاللہ البقرہ آیت نمبر 193 ہم پہنچیں گے تو یہ وضاحت آئے گی. قرآن نے کہا سورۃ البقرہ آیت 193 میں, وقاتلوہم ان سے جنگ کرو, حتی لا تکون فتنہ, یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے, ویکون الدین کلہ للہ, دین سسٹم آف لائف اللہ کے لیے ہو جائے. اب اس کے لیے دو جملے سمجھ لیں, تفسیر اس مقام پر آئے گی. انفرادی سطح پر اسلام پوری آزادی دیتا ہے جو جس ریلیجن کو, مذہب کو چاہے اختیار کر لے, کوئی جبر نہیں. لیکن اجتماعی سطح پر اسلام صرف اللہ کی سوورنٹی کو قائم کرنے کا قائل ہے, اللہ کی حاکمیت کو. کیونکہ اگر اللہ کی حاکمیت قائم ہوگی تو ظلم ختم ہو سکتا ہے, بڑھنا نہیں, اور جب اللہ کی حاکمیت قائم ہوگی تو بندوں کو ان کے حقوق مل سکیں گے, اور جب اللہ کی حاکمیت قائم ہوگی اور انسان کا کمپلشن جبر ختم ہو جائے گا تو جو آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہے گا اس کے لیے کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی. یہ سمجھ لیجیے دوبارہ, انفرادی سطح پر اسلام پوری آزادی دیتا ہے, جس نظر کو چاہو اختیار کر لو, لیکن اجتماعی سطح پر اسلام کیا کہتا ہے؟ صرف اللہ کی حاکمیت, ان الحکم الا للہ, تین دفعہ قرآن میں ہے, سورہ یوسف آیت 40 میں بھی, کہ حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے تاکہ عدل قائم ہو, لوگوں کو ان کے حقوق ملے, اور جو چاہے آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنا, جبر ہٹ جائے گا نا تو وہ اسلام قبول کر سکے, اور تب بھی اگر کوئی اسلام کی بات ایسی قبول کر لے اور ذمی بن کر رہنا چاہے تو یہودی عیسائی بھی وہ رہ سکتا ہے. باقی اس موضوعات پر چند باتیں ہیں, اس موضوع پر وہ انشاءاللہ البقرہ کی 193 تک ہم جب پہنچیں گے تو وہ سلسلہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا. اسی میں اتفاق کرتے ہیں, کچھ سوال اگر آج ہو تو آپ ڈپازٹ کریں گے انشاءاللہ. وہ تو ارتداد ہو جائے گا. میں نے کہا کہ یہودی اور یہودی رہنا چاہتے تو اسلام کو کوئی حرج نہیں. الحمدللہ یہ وضاحت ہم پڑھ چکے ہیں, آج بھی کر دیتے ہیں. البقرہ 54 میں وہ گائے والا واقعہ آیا تھا, بلکہ وہ گائے کی پوجا پاٹھ کا واقعہ آیا تھا, سزا دی گئی تھی. البقرہ کی آیا تھا, یاد آیا, مرتدوں کو سزا دی گئی تھی, اپوسٹیٹ ہم نے ذکر کیا تھا, وہ تفصیل آ چکی ہے الحمدللہ. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ایک شخص مسلمان تو ہے, اور اگر وہ مذہب سے پھرتا ہے, اپنے اسلام سے پھرتا ہے, تو اب اس کی سزا کیا ہے؟ واجب القتل. جزاک اللہ خیر. باقی سوالات آپ ریٹن جمع کرا دیں گے انشاءاللہ, اور اگلی مرتبہ زندگی رہی تو اس کے جوابات کی کوشش کی جائے گی ڈسٹریبیوشن کے لیے. ٹھیک, جزاک اللہ خیر. پیشی میں تو میں نے دکھا دیا تھا, یہ کسی خاتون نے غالباً تیار کیا ہے, یہ البقرہ کے شروع کے دو رکوع میں جو تفصیل آئی تھی اس کے ضمن میں, یہ آپ لوگ لیتے جائیے گا. اور آپ حضرات کے ہاں مساجد میں 4:45 کے ٹائم کتنوں کے ہو چکا ہے؟ اچھا جی, جلدی سے باقی سب بھی کرا لیں, پھر اپنا ٹائم انشاءاللہ ہم یہاں سے بڑھا لیں گے. 3:45 چل رہا ہے ہمارا, 5 منٹ لیٹ ہم نے شروع کیا تھا آج بھی غالباً, تو جب 4:45 ہماری عصر کی نماز ہو جائے گی تو ہم 4:15 تک میکسیمم اس کو لے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یہ بھی مسنون دعا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا پر بھی محفل ختم فرما لیا کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. راعینا کا مطلب تھا کہ ہماری رعایت فرمائیے, لیکن جب راعینا کھینچ کر کوئی پڑھے گا تو اس کا ترجمہ ہوگا اے ہمارے چرواہے, استغفر اللہ. صحیح پڑھیں گے تو ہماری رعایت فرمائیے, اور کھینچ کر جب غلط پڑھا جائے گا تو ترجمہ ہوگا اے ہمارے چرواہے. وعلیکم السلام. پین ہے.